ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه البخاري أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم انحراف کی دو صورتیں ہیں ایک عملی انحراف ہوتا ہے اور ایک فکری انحراف ہوتا ہے اور فکری انحراف جو ہے وہ عملی انحراف سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ عملی کفر ہے لیکن اگر فکری طور پر نماز کو مانتا ہی نہیں تو یہ اعتقادی کفر ہے ایسا انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہے ایمان سے خارج ہے اور کفر میں داخل ایک شخص عملاً کسی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ عملی انحراف ہے لیکن اگر کسی کو قتل کرتا ہے حلال سمجھ کر یہ فکری انحراف اور یہ زیادہ خطرناک یہ پھر حقیقتاً کفر ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و غارت گری کی خبر دی ہے اپنی احادیث میں فرمایا کہ لا تذهب ایام الدنیا یہ دنیا کے دن ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک یہ منظر آپ نہ دیکھ لیں کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل یہ ایک انسان کا قتل ہوگا, قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کسے قتل کر رہا اور کیوں قتل کر رہا, اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے, کیا گناہ ہے میرا. فرمایا کہ اس وقت دنیا کے دن ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ کیفیت نظر نہ آئے کہ قتل و غارت گری ہوگی اور قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس کس کو قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں, اذا رأيتم ذلك فانتظروا الدجال اما اليوم اما الغد. اگر قتل کی یہ صورت تم دیکھ لو تو پھر دجال کا انتظار کرنا, وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا. معنی قتل و غارت گری کی یہ صورت بڑی بھیانک ہے اور یہ قیامت کی قریبی علامت بن سکتا ہے. جب قتل و غارت گری کی یہ شکل ہو تو دجال کا ظہور اور خروج قریب ترین ہو جائے گا. لیکن قتل و غارت گری اگر اس فکر کے ساتھ کی جائے کہ فلان شخص کو قتل کرنا حلال ہے, جیسے آج کل مذہبی سیاسی اور لسانی گروہ بندی, ان گروہ بندیوں میں تعصب کا عالم یہ ہے کہ دوسرے گروہ, دوسری جماعت, دوسری پارٹی کا خون بہانا جائز سمجھا جاتا ہے, خواہ وہ اختلاف لسانی بنیاد پر ہو یا وہ مذہبی بنیاد پر ہو یا وہ سیاسی بنیاد پر. یہ کفر, قتل کرنا فسق و فجور ہے, کفر نہیں. لیکن قتل کو جائز سمجھ کر کرنا یہ کفر. یہ فرق ہے عملی اور فکری انحراف میں. عملی انحراف بخشش کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو معاف نہیں کیا. قاتل 99 نفسا ظلما, یہ حدیث کے الفاظ, اس نے 99 قتل کیے تھے اور ظلم اور بربریت میں, کوئی قصاص میں نہیں کیے تھے, ظلمن بربریت میں. اور ایک قتل اور کر دیا مفتی صاحب کا, جس نے علم کے بغیر فتویٰ دے دیا. تو اس نے کہا چلیں مجھے بھی ایک قتل چاہیے تھا تاکہ 100 پورے ہو جائیں, اسے بھی قتل کر دیا. تو یہ ظلمن تھا, بربریت میں تھا, اللہ تعالی نے معاف کیا اس کو, بلکہ اس کے جنت کے داخلے کی تدبیریں فرمائیں جو اس کی توبہ کی زمین تھی اس کو قریب کر دیا اور معصیت کی زمین کو دور کر دی. اس کو اس طرح گرایا کہ اس کا پاؤں معصیت کی زمین کے قریب تھا اور اس کا دل توبہ کی زمین کے قریب تھا. تو دل کے مقام پر فیصلہ ہوا. دل اشرف الاعضاء ہے. تو 100 افراد کا قاتل معاف کر دیا گیا. لیکن اگر فکری انحراف ہو کہ فلاں پارٹی فلاں گروہ کے بندے کو قتل کرنا حلال, یہ فکری انحراف, ایسا اگر ایک بھی قتل کرو گے یہ کفر ہو, اور کفر ناقابل معافی گناہ. یہ فرق ہے عملی اور فکری انحراف میں. عملی انحراف قابل بخشش ہے, لیکن فکری انحراف چونکہ یہ کفر ہے اور کفر قابل بخشش نہیں ہے. ایک انسان کافر ہو جائے, اس کی نیکی, اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک کفر کو ترک نہ کر دے, اور کفر کو ترک کر کے توبہ کرے. اس تناظر میں آج کا دور انتہائی خطرناک ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں فتنوں کے وقوع کی خبر دی, اور یہ بتایا کہ ان فتنوں کی یلغار دل پر ہوگی. یہ دل جو ہے یہ فکر کا اور عقیدے کا مرکز, منہج کے فہم کا مرکز. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا, کہ فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں, اور وہ ایک دو فتنے نہیں ہوں گے بلکہ وہ فتنے چٹائی کی مانند ہوں گے. جیسے چٹائی ایک ایک تنکے سے بنتی, تو تنکوں کی مانند فتنے انسان کے دل پر پیش کیے جائیں. چٹائی بہت سے تنکوں سے, ایک تنکا پھر دوسرا پھر تیسرا, ساتھ جوڑتے جاتے ہیں جوڑتے جاتے ہیں, پھر آخر میں دھاگے کو کھینچ کر چٹائی کی شکل بناتے ہیں. فرمایا کہ یہ یلغار ہوگی فتنوں کی انسان کے دل پر. پھر فرمایا کہ ایو قلب اشربا نکتت فیہ نکتۃ سودا, جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا, اس فتنے کے بدلے اس دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جائے. یہ سیاہ نشان جو ہے یہ علامت ہے کہ یہ دل جو ہے فکری انحراف کا شکار ہو چکا, ایک سیاہ نشان. اور فتنہ کوئی ایک دو تو نہیں ہوں گے, چٹائی کے تنکوں کی طرح بالترتیب آئیں گے, دل پہ یلغار کریں گے, حملہ آور ہوں گے. اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرتا گیا اس پر ایک سیاہ نشان سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا, دوسرے فتنے پر دوسرا نشان, تیسرے پر تیسرا نشان. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, اور جس دل نے فتنوں کا انکار کیا. فرمایا کہ نُقِطَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاءُ, اس دل میں ایک نور کا سفید نشان لگا دیا جائے چمکدار, جو اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ دل منہجی طور پر استقامت پر قائم. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایسے دل کو لا يضرها شيء ما دامت السماوات والارض, اس دل کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی, کوئی تحریک, کوئی ظلم, کوئی تشدد, کوئی بربریت, کوئی طاغوتی طاقت اس دل کو نقصان نہیں دے گی. جس دل میں ایک فکری اور منہجی فہم جو فتنوں کو قبول نہیں کرتا, فتنوں کا انکار کرتا ہے, اور یہ دل جو ہے جو فتنوں کو قبول کر لیتا ہے. فرمایا کہ یہ کل کوز ہے مجخیا, یہ دل الٹے پیالے کی مانند, یہ الٹے گلاس کی مانند ہوگا. مجخیا سیاہ اور الٹے پیالے کی مانند, الٹا کیوں؟ بڑی خطرناک مثال ہے. گلاس میں پیالے میں کوئی چیز ہو, پانی ہو دودھ ہو, اس کو آپ الٹا دیں سارا دودھ گر جائے گا, معنی جو ایمان ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب الٹے گلاس میں الٹے پیالے میں آپ کچھ داخل کر سکتے, کوئی پانی داخل کر سکتے, کوئی دودھ داخل کر سکتے, جو تھا وہ گر گیا اور آئندہ اس میں کچھ داخل نہیں ہوگا, ہے وہ الٹا. سیدھا ہو تو امکان ہے نا, الٹا ہو تو کوئی امکان نہیں. بڑی خطرناک تشبیہ کہ جو دل فتنوں کو قبول کرے گا وہ ایک تو سیاہ ہو جائے گا, دوسرا الٹے پیالے کی مانند ہوگا. جو ایمان کی رمق اندر موجود ہے وہ گر جائے گی, اور چونکہ پیالہ الٹا ہے تو اس میں اب کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, یہ ہے فتنوں کی یلغار انسان کے دل میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں واللہ اعلم, ہر گناہ ہر معصیت جو انسان کے سامنے آتی ہے وہ فتنہ. اور واقعی فتنے ایک چٹائی کے تنکوں کی طرح یکے بعد دیگرے آ رہے, ہر جگہ فتنے, گھروں میں فتنے, بازاروں میں فتنے, حتیٰ کہ مساجد میں فتنے, ہر جگہ فتنے. وہ لوگ جو فتنوں کا باعث بنتے ہیں یا فتنوں کو قبول کرتے ہیں, فتنوں کا وہ اقرار یا اعتراف کرتے ہیں, اس حدیث کی روح سے ان کے دل سیاہ ہونے لگتے ہیں. سیاہ ہونے لگتے ہیں. جب پورا سیاہ ہو جائے گا فتنے قبول کر کر کے, پھر وہ الٹے پیالے کی مانند ہوگا, جو اندر ایمان ہے وہ نکل جائے گا اور آئندہ وہ ایمان اندر داخل ہو ہی نہیں سکے گا. یہ اس امت کا المیہ ہے کہ یہ امت فتنوں سے دوچار ہوگی. لہذا جو فکری اور منہجی انحراف ہے اس سے بچاؤ کی تدبیریں کریں, کیونکہ فتنوں میں تلوث اس انحراف کا باعث ہے. اور تدبیر کیا ہے؟ تدبیر اللہ کے بندو علم نافع ہے, حصول علم. علم کا ہتھیار واحد ہتھیار ہے جو فتنوں سے بچا سکتا ہے, دوسری کوئی چیز نہیں. جہل خود ایک بیماری. فرمایا کہ فتنے دلوں پر یلغار کریں گے. جتنے بھی فتنے ہیں ان کی دو قسمیں, ایک ہے فتنہ شہوات اور ایک ہے فتنہ شبہات. شہوات کا فتنہ آپ کے دل کی خواہشات, مال کی محبت ہے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں, اور دل کا میلان والعیاذ باللہ اگر زنا کی طرف ہے تو وہ سوچ بندے پر غالب ہے, ہمیشہ ایک ہی سوچ سوچتا ہے. یہ شہوات کا فتنہ. اولاد کی محبت ہے غالب ہے تو اولاد کی محبت میں ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا, حلال و حرام کا نہ سوچنا. بیوی کی محبت ہے اتنا اس کو غالب کر لے کہ بیوی کی ہر خواہش پورا کرنے پر مستعد ہو, حلال و حرام کی تمیز نہیں, گھر میں خیر بھی آ رہا ہے شر بھی آ رہا ہے. یہ شہوات کے فتنے, ان کا معاملہ ہلکا ہے. ایک ہے شبہات کا فتنہ. شبہات کا فتنہ یہ علم کی کمی کی بنا پر, کتاب و سنت سے دوری کی بنا پر دینی حقائق میں شبہات وارد ہو جائے, حق واضح نہ ہو, حق خلط ملط ہو جائے, التباس آ جائے. اور یہ زیادہ خطرناک فتنہ. تو ہر قسم کا فتنہ انسان کے دل پہ یلغار کرے گا, اور جو شخص قبول کرتا گیا وہ اس عذاب علیم میں دوچار ہوگا کہ اللہ اس کے دل کو سیاہ کر کے اس کے دل کو پیالے کی طرح الٹ دے گا, جو ایمان کی رمق تھی وہ نکل جائے گی اور آئندہ ایمان کا قطرہ بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے. لیکن جو دل انکار کرے گا, انکار کی بنیاد کیا ہے؟ انکار کی بنیاد علم. علم کی بنیاد کیا ہے؟ علماء. کتابوں میں علم ہے جو سامنے لائبریری, لیکن وہ آپ کے لیے کافی نہیں. ایک ہے علم اور ایک ہے علم کا فہم. کتابوں سے علم آپ کے سامنے آ سکتا ہے, علم کا فہم نہیں آ سکتا. یہ فہم آپ کو علماء دیں گے.
حسن بصری کا قول ہے رحمہ اللہ, بہت بڑے تابعی تھے, محدث تھے, فقہا کے سردار تھے اپنے دور کے. فرمایا کرتے ہیں الفتنۃ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاهل. فتنہ جب آتا ہے, حملہ آور ہوتا ہے, تو ہر عالم اس کو پہچان لیتا ہے. یہ فتنہ, عالم اس کو پہچان لیتا, جاہل نہیں پہچانتا. کیونکہ جاہل تو ایک شے کی رنگینی کو دیکھے گا, بعض اوقات ایک شے اندر سے جھوٹی ہوتی ہے, اوپر سے ملمہ سازی ہوتی ہے, ان باطل پر حق کی ملمہ سازی جو حلا کو نظر نہیں آتی, علماء محسوس کرتے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ, جب فتنہ واپس پلٹتا ہے پوری طرح تباہ کر کے, تو عرفہا کل جاہل, پھر جاہل بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ فتنہ تھا. لیکن ایک جاہل اگر علماء کی صحبت اختیار کرے, اور آج کے پرفتن دور میں علماء سے تعلق رکھے, رابطہ رکھے, تو پہلی الغار پر علماء اس فتنے کو پہچان لیں گے, جو حلا بھی پہچان لیں. بچاؤ آسان ہوگا, بچاؤ ممکن ہوگا, علم کے بغیر نہیں. دیکھیں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ, اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے, ہر نماز. فرمایا اذا صلى احدكم فليتعوذ بالله من اربع, جب نماز پڑھو تو تشہد میں چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو, اور یہ دعا مانگو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال, دجال کی فتنے سے پناہ طلب کرو. جب دجال آئے گا تو اچھے خاصے لوگ اس کی گمراہی کے لپیٹے میں آ جائیں, اچھے خاصے. دجال آئے گا کس دور میں؟ جب عقل اکثر لوگوں کی گم ہو چکی ہو, دین کی کمزوری ہوگی, اور لوگ تفرق کا شکار ہوں. دجال انہی چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا. اور چوتھی جو ہولناک چیز ہوگی وہ یہ کہ دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی ہوگی, اور دجال معیشت سے مالا مال ہو کر آئے گا. مسند احمد کی حدیث ہے, دجال کی آمد سے 3 سال جو قبل کا دور ہوگا, 3 سال, پہلے سال اللہ رب العزت آسمانوں کی آدھی بارش روک دے گا, اور زمین کی آدھی فصل روک دے گی. دوسرے سال 2/3 بارش ختم ہو جائے گی, اور زمین کی 2/3 جو پیداوار ہے وہ بند ہو جائے گی, اور تیسرے سال آسمانوں کی پوری بارش رک جائے گی, ایک قطرہ نہیں برسے گا پورا سال, اور زمین سے ایک دانہ بھی نہیں اگے گا. معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہوگی, اور لوگوں پر ایک فاقہ کشی کی کیفیت ہوگی, مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, لوگ موت کے منہ میں پہنچ چکے. اس وقت دجال آئے گا, دنیا کے ثروتوں سے مالا مال, اشاروں سے بارشیں برسائے گا, اشاروں سے اناج اگائے گا, تو پھر یہ لوگ کس طرح اس کے فتنے کا شکار ہوں گے. بڑا خطرناک فتنہ ہے. بچے گا کون جس کو اللہ توفیق دے گا؟ اور خاص طور پہ آج کے جو حالات, ہم نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی لباس سے آری گزرتی, ان کو ہوش ہی نہیں, نہ لباس کی ہوش ہے, نہ پلیدی اور پاکی کی ہوش ہے, عقل ان کی بالکل گم, بیگانہ عقل سے غلاظت کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے, چاروں طرف کتے بلیاں اور جانوروں کی یلغار, اور لوگ ان کو مشکل کشا مانتے. تو ایسے لوگ جب دجال کو دیکھیں گے وہ تو کہیں گے یہ تو جناب پیرانے پیر ہیں, یہ تو دے رہے اشاروں سے بارشیں برسا, اشاروں سے اناج اگا رہے, یہ تو پھر بہت ہی پہنچا ہوئے, بڑا مشکل کچھ ہے. یہ لوگ جو ننگ دھڑنگ ملنگوں کو اپنا الہ مانتے ہیں دجال کو تو فوراً قبول کریں گے, لیکن بچاؤ کس کو حاصل ہوگا؟ جس کے پاس علم نافع ہوگا. جب یہ دجال مدینہ کے قریب پہنچے گا, مدینہ میں داخل ہونے کے لیے سبخہ مقام جہاں شور زدہ زمین, جس پر سفیدی کی تہ جمی ہوتی, شور زدہ زمین جو فصل پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی, وہاں تک پہنچے گا تو آگے اس کو ملائکہ نظر آئیں گے جو تلواریں سونت کر کھڑے ہوں گے کہ آگے بڑھ تو صحیح طرح, اور دجال ملائکہ کے خوف سے وہیں رک جائے. حدیث میں ہے کہ تین جھٹکے مدینے کو لگیں گے, آپ زلزلہ کہہ لیجئے, تین جھٹکے. ان جھٹکوں سے وہ لوگ ڈر جائیں گے جن کے ایمان میں کمزوری ہوگی, نفاق ہوگا, جو معصیتوں کے جو ہے وہ دلدادہ ہوں گے, وہ ڈر جائیں گے اور مدینے سے بھاگ نکلیں گے. لیکن جن کے دلوں میں ایمان کی استقامت ہوگی, توحید کی پختگی ہوگی, وہ مدینے کو نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ قرب قیامت مدینہ پاک صاف ہو جائے گا, منافقین سے پاک صاف ہو جائے گا, اور جناب اہل معاصی سے پاک صاف ہو جائے گا, اور یہ لوگ مدینے سے بھاگ کر دجال کی فوج میں شامل ہو جائے. مدینہ میں ایک شخصیت ہوگی, حدیث میں ہے کہ اس کا نام محمد ابن عبداللہ القحطانی, جس کو آپ امام مہدی کہتے ہیں, مہدی لقب, وہ دجال کے پاس آئے اور اس کا کھلے عام انکار کرے. دجال کہے گا تم کیسے انکار کر سکتے, میری طاقت اور تسخیر دیکھو, میری قوت دیکھو, میں اشارے سے بارشیں برساؤں گا, اشارے سے اناج پیدا کروں گا. اچھا کرو, وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. میں اشارے سے تم کو مار سکتا ہوں, مار کے دکھاؤ. لوگ حیران کہ آپ مار بھی سکتے ہیں, اشارہ کریں کہ وہ نیچے گر جائیں. میں اشارے سے زندہ بھی کر سکتا ہوں, کر کے دکھاؤ, اشارہ کریں گے زندہ ہو جائیں. پیچھے جو حالات مزید اس کے قائل ہو جائیں گے, اور یہ محمد بن عبداللہ امام مہدی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میرا ایمان پہلے سے بڑھ گیا ہے کہ تم وہی جھوٹے دجال, کیونکہ یہ ساری علامتی اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی. ایک آنکھ سے کانا ہونا, ماتھے پر کافر لکھا ہونا, اور پھر اناج پیدا کرنا, اشارے سے بارشیں برسانا, اشارے سے مارنا, اشارے سے زندہ کر کے اٹھا دینا. میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ وہ ایسا سب کچھ کرے گا, اور جب یہ کرے گا ایک بار کرنے میں کامیاب ہوگا, پھر دوبارہ مارنا اور زندہ کرنا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب مجھے مار کے دکھاؤ. اب وہ اشارہ کرے گا, ناممکن, ناکام ہو جائے گا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم نے پڑھی کہ رب جو ہے رب, وہ دنیا میں اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, اور تم کیسے رب ہو جو سامنے نظر آ رہے, چل پھر رہے, تم کیسے رب ہو؟ رب کو تو قیامت کے دن دیکھنا ممکن ہوگا, وہ بھی قیامت کی نگاہوں سے, دنیا کی نگاہوں سے نہیں. دنیا کی نگاہیں کمزور ترین ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بصارت میں وہ قوت دے گا جس قوت سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہوگا. کیا ثابت ہوا؟ کہ فتنوں سے بچاؤ جو ہے اس کی واحد اساس علم نافع, علم نافع. فتنوں کا دور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے, قتل و غارت گری کی یہ کیفیت جو قرب قیامت کی علامت ہے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کسے قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا اس کا قاتل کون. چنانچہ یہ اجتماعی جو قتل ہوتے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, کیا معلوم قاتل کو کون کون مارا جائے گا, ان مقتولین کو کیا معلوم ہمیں کون قتل کر گیا. فرمایا جب قتل کی یہ کیفیت ہو تو دجال کا انتظار کرنا, وہ آج بھی آ سکتا ہے, کل بھی آ سکتا ہے. بڑا پرخطر دور, پرخطر دور. اور اس دور میں جو فتنوں کی یلغار ہے, تو اپنے ایمان کی سلامتی, ایمان کی عافیت, یہ سب سے مقدم معاملہ ہے. اپنے ایمان کی فکر، اپنی توجہ آخرت کی استعداد پر مرکوز کرو، اور یہ کوشش کرو کہ ہم فتنے کا حصہ نہ بنیں. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، یہ جو ایام الحرج ہیں، قتل و غارت گری کے ایام، فرمایا کہ تم اس طرح بچاؤ اختیار کرنا کہ اپنی تلوار لے کر رات کی تاریکی میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جانا اور چٹان پر تلوار کو مارنا، مارتے جانا مارتے جانا، حتیٰ کہ تلوار کند ہو جائے، پھر اس کو نیام میں لے کر واپس آ جانا. دنیا سمجھے گی کہ آپ کے پاس تلوار ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ کند ہے، یہ قتل نہیں کر سکتی. دنیا آپ سے دور رہے گی کہ تلوار ہے اس کے پاس، اور آپ کسی فتنے میں ملوث نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تلوار کند ہے. اور بعض حدیث میں خود سیف من خشب، لکڑی کی تلوار لے لیں، لوہے کی تلوار کو ختم کر کے لکڑی کی تلوار نیام میں ڈال دیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تلوار ہے میرے پاس، مگر آپ کو معلوم ہے یہ لکڑی کی ہے، قتل نہیں کر سکتے. اس طرح فتنوں سے بچنا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث، کن عبداللہ المقتول ولا تکن عبداللہ القاتل، جب ایام حرج ہوں گے تم اللہ کا مقتول بندہ بن جانا، قاتل بندہ نہ بن جانا. اور ایک حدیث میں کن کا خیر ابن آدم، جو آدم کے دو بیٹے ان میں سے جو بہتر تھا وہ بن جانا. ایک حابیل اور ایک قابیل، قابیل قاتل تھا اور حابیل کو قتل کیا گیا، جو بہتر بیٹا وہ حابیل، وہ بن جانا تھا. اس طرح فتنوں سے بچاؤ کی آپ نے ترغیب دی، تلقین کی. فتنے خطرناک چیز، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، یا اللہ جب تو بندوں میں فتنوں کا فیصلہ فرما دے تو مجھے اس دور سے پہلے اٹھا لینا، فتنوں کی یلغار کے دور سے پہلے اٹھا لینا. اتنی خطرناک یہ حقیقت. اور دانا بینا انسان وہ ہوگا جو فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، الگ رکھے گا. عقبہ بن عامر نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من نجات ہو یا رسول اللہ، نجات کیا ہے؟ فرمایا کہ تین چیزیں نجات ہیں، امسک علیک لسان، اپنی زبان کو بند کر، فتنوں کے دور تم فتنوں کی تشہیر نہ کرنا، اپنی زبان کو بند کر. اور ہم بڑے شوق سے خبریں نشر کرتے ہیں، میڈیا سے سن لی، اور میڈیا بھی شیطان، جھوٹی سچی ہر خبر جناب آگے منتقل ہو رہی، ایک سے دس تک، دس سے سو تک. فرمایا کہ تم فتنوں کے معاون کیوں بن رہے؟ اپنی زبان بند کر لو. وبکی علی خطیئتک، اور یہ سوچ کر کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اپنے گناہوں پر رونا شروع کر دو، توبہ تو نسوح کر لو. پتہ نہیں چل چلاؤ کا وقت تھا، کل وہاں یلغار ہوئی آج یہاں ہو سکتی، گناہوں پر رو. ولی یسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی، گھر کی چار دیواری اپنے لیے کافی سمجھو، گھر کی چار دیواری کافی سمجھو، معنی زیادہ وقت گھر میں گزارو. اس کے دو فائدے، ایک فتنوں سے دوری، چار دیواری کی عافیت، اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر نظر، ان کی اصلاح، ان کے درمیان رہنا، ان کی اصلاح کرنا. یہ نہ ہو کہ میں تو گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں اور بچے باہر پھرنا شروع کر دیں، فتنوں کی لپیٹ میں آ جائیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دجال کے ظہور کے وقت سب سے دانا بینا انسان وہ ہوگا جو گھر سے نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے، تاکہ یہ باہر جھانکے بھی نہ. نکلنا تو دور کی بات، کہ عورتیں فتنہ زیادہ جلدی قبول کرنے والی، شبہات کا شکار ہوتی، عقیدے کچے ہوتے ہیں، فکر کمزور ہوتی ہے اور ناپختگی ہوتی. آخر اور دانا بینا انسان وہ ہوگا جو اپنی خواتین کو رسی سے باندھ کر نکلے تاکہ نہ باہر جا سکیں نہ باہر جان سکیں. اس قدر عافیت کی تعلیم آپ نے دی ہے, اس قدر عافیت. اور توجہ علم کی طرف, علم نافع کی طرف, اور اپنے آپ کو فتنوں سے دور کرنا. میں نے عرض کیا کہ آج ہر مقام پر فتنہ موجود, ایک فتنہ اللہ اکبر, اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث, آپ کی پیش گوئی, آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل, آپ کا معجزہ. آپ نے ارشاد فرمایا تھا صحیح مسلم کی حدیث جناب جابر کی روایت سے کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان مایوس ہو چکا کہ نمازی اس کی عبادت کریں جزیرہ عرب. جزیرہ عرب میں شیطان مایوس ہو چکا کہ مسلون نمازی اس کی عبادت یا اطاعت کریں, مانا شرک کریں, کفر کریں. شیطان مایوس ہو چکے. ولیکن فی التحریش ہے بہینہ ہوں, لیکن شیطان تحریش میں کامیاب ہو جائے. تحریش کا معنی لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنا, لوگوں میں تفرق, اختلاف ڈالنا, انتشار قائم کرنا, اس میں کامیاب ہو جائے. یہ حدیث قابل غور. شیطان مایوس ہو چکا جزیرہ عرب میں لوگ اس کی عبادت کر سکیں, یعنی شرک کر سکیں. شیطان مایوس ہو چکا جزیرہ عرب میں, اس کی دعوت پر کوئی شرک نہیں کرے. اس سے مراد اجتماعی شرک, اکا دکا مثالیں ہو سکتی, دو بندے, چار بندے, سو بندے, لیکن پورا جزیرہ عرب جیسے پہلے شرک پر قائم تھا اب نہیں ہو سکتا. عقیدے ٹھوس ہو چکے, مستحکم ہو چکے. اب تحریش میں شیطان کامیاب ہو سکتا. تحریش لوگوں میں بگاڑ پیدا کر, اس بگاڑ کو ایسا فتنہ بنانا جو انتہائی ضعف, اضمحلال اور کمزوری کا باعث, دین کی قوت ختم ہو جائے. اس تحریش کو, اس تفرق کو اور بگاڑ کو, دلوں کے کینے کو اور دلوں کے بغض کو جو ہے وہ ایسا پیدا کرے گا لوگوں میں دوریاں ہوں گی, حتیٰ کہ بھائی بھائی سے دور ہوگا, بیوی شوہر میں ناچاکیاں ہوں گی, باپ بیٹے میں اختلاف ہوگا. یہ تو رشتے ہیں بڑے مقدس, لیکن شیطان اس میں کامیاب ہو جائے. یا ایک چیز قابل غور ہے, نبی علیہ السلام نے مسلون کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ نمازی اس کی عبادت کریں, اس سے شیطان مایوس ہو چکے. لوگ کہہ دیا ہوتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں, لیکن نمازی کا ذکر کیوں کیا؟ معنی شیطان کا جو نشانہ ہے وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, مسجدوں کو آباد کرنے والے, نمازیں قائم کرنے والے. شیطان تحریش ان میں زیادہ پیدا کرے. تبھی تو آج مساجد میں فتنے ہو رہے, فتنے ہو رہے مساجد, دوریاں, غیبتیں, ایک دوسرے کے خلاف آوازیں. آپ کا فرمان کتنا حرف بحرف پورا ہو رہا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کرے یہ ممکن نہیں. اب شیطان آ کر کے جاؤ جا کر فلاں قبر پر سجدہ کرو, آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے. اتنے مستحکم عقیدے ہیں, اتنی ٹھوس توحید کا فہم ہے, اس میں شیطان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. شیطان کہے کہ چلو گیارہویں کی مجلس قائم کرو, آپ کریں گے؟ بدعت سے آپ نفرت اختیار کر چکے, اس کی آپ بات نہیں مانیں گے. ہاں ولیکن فی التحریش بینہ ہوں, یہ شیطان کا نقطہ ہے, وہ تحریش پیدا کرے گا, اختلافات پیدا کرے گا, اور یہ تفرق جو ہے یہ سارے فتنوں کی جڑ. دعوت کمزور ہو جاتی ہے, دین کا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہماری کمزوری, ناکامی, فشل کا ایک ہی سبب بیان کیا, وسائل کم ہو کوئی پرواہ نہیں, تعداد کم ہو کوئی پرواہ نہیں, ہم وسائل کے محتاج نہیں, نہ ہم تعداد کے محتاج. ہاں تمہارا تفرق جو ہے, اختلاف آپس کا, شقاق, یہ تمہاری کمزوری, اور تمہاری کمزوری تمہارے دشمن کی طاقت, تمہارے دین کی کمزوری. جب دین کمزور ہوگا دشمن کا کفر طاقت پکڑ لے, اور تمہاری وحدت, تمہاری مضبوطی, تمہارا اتفاق و اتحاد, تمہاری باہمی محبت, یہ تمہاری طاقت. تم طاقتور ہوگے دشمن کمزور پڑ جائے. یہ تمہارے غلبے کی داستان. تو قابل غور مسلون کا لفظ, کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کرے لیکن تحریش میں کامیاب ہوگا. چنانچہ نمازیوں میں یہ تحریش شیطان زیادہ پیدا کرے. جو مسجدوں سے دور ہیں ان میں ہو سکتا ہے آپس میں پیار و محبت ہو, محبت کی بنیادیں ہوں, لیکن جو مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں ان پر شیطان زیادہ وار کرے گا. اب جو اس وار میں آ گیا, اس تحریش کو قبول کر بیٹھا, وہ شیطان کا چیلا بن گیا, وہ شیطان کی خوشی کا باعث بن گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, صبح ہوتی ہے شیطان یبعث سرایا ہو, اپنے تخت پر بیٹھا ہے ابلیس, لشکر کو بھیجتا جاؤ جا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کر کے, اور شام کو رپورٹ پیش کرو. شام ہوئی سارے آ گئے, رپورٹیں پیش ہو رہی, یہ فلاں بندہ وہ حج کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ 5-6 لاکھ روپے نقصان ہوگا, تمہارے فلاں کام آ جائے گا, اتنے وسوسے پیدا کیے کہ اس کو حج سے روک دیا. جاؤ تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا, فلاں بندہ نماز پڑھنے جا رہا تھا, میں نے اس کو روک دیا, مسجد سے دور کر دیا. جاؤ ٹھیک ہے تم نے خاص کام نہیں کیا. ایک آیا, میں فلاں گھر میں داخل ہوا, اس وقت تک نہیں نکلا جب تک اس گھر میں میاں اور بیوی کے درمیان نچاکی پیدا نہ کر دی, اختلاف اور تفرق پیدا کر دی. ابلیس اسے قریب کر لے گا, سینے سے لگائے گا کہ تم آج کے ہیرو ہو, آج کے جو پورا جو ایک جدوجہد میرے چیلوں نے کی ہے تم سر فہرست ہو. اسے سینے سے لگائے گا. یہ شیطان کا ہتھیار, جو اس ہتھیار میں آ جائے, اس شیطان کی چال میں آ جائے, وہ پھر اس کا چیلا بن جاتا. آپ حق اور ناحق کو نہ دیکھیں, فتنے کو دیکھیں. کیونکہ مسجد کی بات ہو رہی, مسجد کی ایک انتظامیہ بنتی, ایک انتظامیہ بنتی, اس کو قبول کریں. انتظامیہ غلط ہے یا صحیح ہے, دو ہی صورتیں, اس کا اقدام یا غلط ہے یا صحیح. اگر صحیح ہے الحمدللہ, غلط ہے اس کی اصلاح کرو. اصلاح کا طریقہ درے پردہ, فتنہ کھڑا کر کے نہیں, درے پردہ. یہ آپ کی غلطی, اس کو آپ تسلیم کر لیں. تسلیم کر لیں تو آپ کا بھی فائدہ, عند اللہ اجر, ان کا بھی فائدہ. تسلیم نہ کریں آپ پیچھے ہٹ جائیں, کہ قیامت کی جواب دہی تم پر ہے, وہ بھگ دیں گے قیامت کی. لیکن میں اگر اس کو فتنہ بنا لوں, اس کو ہوا دوں, نشر کروں, انتشار پھیلاؤ, تو پھر میں اس سے بڑا مجرم. بل فتنہ تو اشد من القتل, اللہ کے بندو فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے, قتل سے بڑا گناہ. یہ بھی ایک منہجی بگاڑ, اور میں سمجھتا ہوں منہجی اعتبار سے جو کمزوری ہماری ہے اس میں سر فہرست تفرق ہے. بلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم, تنازع مت کرو, جھگڑے مت کرو, ورنہ کمزور ہو جاؤ. دیکھیں تنازع کا نقصان اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں ہوا. آپ گھر میں تشریف فرما تھے, بڑا خوش ہو کر باہر نکلے مسجد میں, صحابہ کو جمع کرنے کے لیے کہ آؤ ایک بشارت سن لو, خوشخبری سن لو. مسجد میں داخل ہوئے, دو بندوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے, دو بندوں اختلاف ہو رہا ہے. اختلاف کی نحوست بابرکت دور میں اثر انداز ہوتی, بابرکت دور میں, اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور سے بڑھ کر مبارک دور کون سا ہو سکتا. مگر اختلاف اور تفرق کی نحوست اس دور میں بھی اثر انداز ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج میں گھر میں تھا, اللہ تعالی نے میرے سامنے شب قدر کا تعین فرما دیا تھا, اس رات کو متعین کر دیا تھا کہ فلاں رات, وہ کوئی بھی ہو, 23ویں ہو, 25ویں, 21ویں, 27ویں, 29ویں, کوئی بھی ہو, اللہ نے تعین فرما دیا تھا. بڑی نعمت, میں بڑا خوش گھر سے باہر نکلا, مسجد میں آیا تو دو لوگ جھگڑ رہے تھے, آوازیں ان کی اونچی ہو رہی تھی. اللہ تعالی نے ان کے جھگڑے کی نحوست سے شب قدر کا علم میرے سینے سے محو کر دیا, بٹا دیا, میں بھلا دیا گیا وہ رات کون سی, اللہ نے وہ علم ہی چھین لیا. دو افراد کے تفرق کی بنا پر مسجد میں, مسجد کوئی اکھاڑا نہیں ہے, مسجد جو ہے کوئی جھگڑے کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ کے ذکر کی, عبادت کی, اللہ کے سامنے رونے کی, دروس کی, جمعے کے خطبات کی جگہ ہے. خیر و بقاء الارض مساجدها, زمین کی سب سے بہترین جگہ مساجد, اور ہم اس کو اکھاڑا بنا لیں, یہ خلاف منہج, یہ فکری انحراف, اور یہ فکری انحراف بہت بڑے نقصان کا باعث, وہ نقصان کے تفشل, اللہ فرما رہا ہے تمہارا فشل, تمہاری کمزوری, تمہاری ناکامی, اس کی ایک ہی بنیاد ہے, وہ تمہارا اختلاف ہے, آپس کا اختلاف. آپ سے اگر تم شیر و شکر ہو جاؤ, پیار و محبت کی فضا پیدا کر لو, تو یہ تمہاری قوت ہے, تمہاری دعوت کی قوت ہے, تمہارے کاز کی مضبوطی, اور تفرق یہ قابل قبول نہیں. ایک سفر سے اللہ کے پیارے پیغمبر لوٹ رہے تھے اور صحابہ سائے کی تلاش میں پھیل گئے, کسی کو وہاں سایہ ملا, کسی کو وہاں ملا, کسی کو دو فرلانگ دور ملا, پھیل گئے, کیونکہ شدت کی گرمی تھی. نبی علیہ السلام نے سب کو جمع کر لیا, مال یہ عراق متفرق تھی, یہ تم اس طرح پھیل کر کیوں بیٹھے, جدا جدا کیوں بیٹھے, یہ کیا دیکھ رہا ہوں, باہم ساتھ مل کے بیٹھا تھا. صحابہ نے یہ بات ایسی پلے سے باندھ لی کہ جب بھی پھر سفر ہوتا کہیں پڑاؤ ڈالتے, ایسا جڑ کے بیٹھتے کہ ایک چادر ان کا سائبان بن جاتی, اتنا جڑ کے بیٹھتے, اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو قبول کرنے والے. تو آج کی بات کا محصل یہ ہے کہ جو فکری انحراف ہے یہ عملی انحراف سے زیادہ خطرناک ہے, اور فکری اور منہجی انحراف کا ازالہ جو ہے وہ تعلق بالکتاب والسنہ, تعلق بالوحی میں ہے, تعلق بالعلماء میں, علماء, علماء راسخین, علماء ربانیین, ان کے ساتھ تعلق جوڑنے اور قائم کرنے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے علماء کی وجود کو لوگوں کے لیے ایک خیر کا باعث قرار دیا, علماء کی وجود, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت بعد العلم قائم بالقسط. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اکیلا ہوں, وحدہ لا شریک لہ, اور اس پر تین دلیلیں ہیں, ایک یہ کہ میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میں اکیلا ہوں, اللہ کی گواہی, دوسرا میرے ملائکہ کی, فرشتوں کی گواہی, اور تیسرا میرے علماء کی گواہی. اللہ تعالی نے علماء کو توحید کا گواہ بنا کر پیش کیا, میں اکیلا ہوں, وحدہ لا شریک لہ, علماء سے پوچھ, مانا جو عالم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ نہیں مانتا, قبروں, آستانوں اور جبوں اور قبوں کا قصد کرتا ہے, وہ عالم نہیں. عالم ربانی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم, توحید کو سمجھے, توحید کا درس دے, یہ علماء کی شان اور مقام. اللہ تعالیٰ نے علماء کو توحید کا گواہ بنا کر پیش کیا, اور پیارے پیغمبر کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث, علماء انبیاء کے وارث جانشین, علماء انبیاء کا کام کرنے والے, جو مشن انبیاء کا تھا وہ علماء کے مانا, جو عالم اس مشن پر قائم نہ ہو وہ عالم نہیں. ان حقیقی عالم کی تعریف واضح ہو, توحید پر قائم ہو, انبیاء کے مشن پر قائم, دین کا داعی ہو, سچی لگن کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, مخلص ہو کر. یہ وجود یقیناً بڑا ایک امر مغتنم, غنیمت. ابن القیم فرمایا کرتے تھے, جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے, اپنے علاقے کو چھوڑ دو, ایسے مقام پر جاؤ جہاں دین کی علماء موجود ہوں. فرمایا کرتے تھے, اس امت کو ڈاکٹر سے زیادہ ایک عالم کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جسم کا معالج اور عالم روح کا معالج. جسم کا علاج اگر نہ بھی ہو چلو موت واقع ہو جائے, لیکن روح کا علاج اگر نہ ہو, روح کی موت دنیا آخرت کی موت. اور پھر ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے, بعض اوقات یہ علاج ایک عام شخص کو معلوم ہوتا ہے. ہمارے گھر کی دادیاں نانیاں, انہیں کئی نسخے معلوم, بچوں کا گھر بیٹھے بیٹھے علاج کر لیتے, تجربات. لیکن شریعت تجربے کا نام نہیں ہے, مشورے کا نام نہیں ہے, شریعت وحی الہی کا نام, جس کے حامل علماء کرام. اس لیے قرب قیامت علماء کا جانا, جہل کا پھیل جانا اس کی علامت قرار دیا گیا. یرفع علم یا پھر جہل, علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گا. ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالی علم علماء کے سینوں سے مٹائے گا نہیں, بلکہ علم کو اٹھائے گا, علماء کو اٹھا کر. کتابیں موجود ہوں آپ کے کمپیوٹر, ڈسکیں اور جو کچھ علائیں بلائیں سب موجود ہوں, مگر علم نہیں ہوگا. حالانکہ سب کچھ موجود, علم کیوں نہیں ہوگا؟ علماء نہیں. علم رہین منت علماء کے وجود سے. اس لیے یہ صحبت, یہ تعلق, یہ محبت, اور ان سے علم سیکھنا, علم لینا, فتنوں سے بچاؤ اختیار کرنا ازحد ضروری, تاکہ کوئی فکری انحراف, منہجی انحراف پیدا نہ ہو. اپنی اصلاح لیجیے, فکر کی, عقیدے کی, منہج کی, خلق کی, سیاست کی, عمل کی, اور یہ چیز کامیابی پر منتج ہونے والی اور کامیابی دلانے والی, دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی. اللہ پاک کا فرمان ہے, لولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سنیے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے تو ممکن تھا آپ ان کفار کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے. ثابت قدمی ہم نے دی, ثبات ہم نے دی, پختگی ہم نے دی. اگر ہم ثبات نہ دیتے, استقامت نہ دیتے, تو آپ تھوڑا بہت سے ہی ان کفار کی طرف مائل ہو جاتے. اور اگر مائل ہو جاتے, اذا اذقناک ضعف الحیات وضعف الممات, پھر ہم کیا کرتے؟ دنیا میں بھی آپ کو ڈبل عذاب دیتے اور قیامت کے دن بھی. بچایا ہم نے آپ کو ثبات اور پختگی دے کر, ثابت قدمی دے کر. ثابت قدمی ضروری, یہ اللہ کی توفیق سے ممکن, اس کے بغیر نہیں. بس یہ ثابت قدمی ایک نعمت عظمیٰ, تاکہ کوئی انحراف داخل نہ ہونے پائے. اور ثابت قدمی جو ہے, یہ کتاب و سنت کے ساتھ تعلق جوڑنے میں اور توحید کے ساتھ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ اہل ایمان کو ثابت قدمی دیتا ہے. کس برکت سے؟ قول ثابت کی برکت سے. قول ثابت یہ قول توحید ہے, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ گواہی, یہ قول ثابت. اس گواہی کو سمجھو, اس کا فہم حاصل کرو, جو کہ علماء کے رہین منت, کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اس کلمہ اس گواہی کو جانتا ہوں. جانتے ہو تو بتاؤ اس گواہی کی شرائط کتنی. جانتے ہو تو بتاؤ اس گواہی کو توڑنے والے کون کون سے امور. کچھ نواقض ہیں, انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے قبول کر لیتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے کلمہ ٹوٹ جاتا ہے, ایمان ٹوٹ جاتا ہے. سب کو معلوم ہے, تو اس پر محنت کرو. یہ ثابت قدمی کی اساس, اور اس ثابت قدمی کا حقیقی فائدہ قیامت کے دنوں کا جہنم پر پورے صراط نصب ہے, اس پر سے گزرنا. قدموں کو استقرار نہیں ملے گا, قدم ڈگمگائیں گے پھسلیں گے. ثابت قدمی اس کو ملے گی جس کو اللہ دے گا, اور اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, ہم قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی دیں گے. ایسی ثابت قدمی کہ اس لمبے پورے صراط کو نیچے جہنم کی آگ ہے, ایک ریزر پر سے گزرنا. آپ نے ریزر تصور کر لو, نیچے دہکتی ہوئی آگ اس پر سے گزرنا, اور اللہ ایسی ثابت قدمی دے گا کہ بجلی کی تیزی سے گزار دے. لیکن ثابت قدمی کی بنیادیں اپنائی تو آج کسی قسم کا انحراف نہ ہو, ورنہ مشکل کھڑی ہو جائے گی اس مقام پر, اس مقام پر مشکل کھڑی ہو جائے گی. اس کے دونوں طرف نوکدار کنڈے ہیں جن میں جاذبیت ہو, لوگوں کو کھینچیں گے. دونوں طرف پیچدار جھاڑی ہیں, پاؤں ذرا سا الجھا جھاڑی میں پھنس گیا پھر باہر نہیں نکلے. بڑا یہ مہیب موقع, خطرناک معاملہ, ثابت قدمی مطلوب. تو آج عقیدے کی ثابت قدمی, توحید کی ثابت قدمی, منہج کی فکری ثابت قدمی, یہ ضروری. اس کی بنیادیں حاصل کر کے اپنانے کی کوشش کی, اور پھر یہ بات بھی نوٹ کر لیں, الدعاء سلاح المؤمن, دعا ہمارا ہتھیار, اس کو استعمال کریں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ, بڑا عظیم ایک انعام اللہ تعالیٰ. دعائیں کریں, دن رات دعائیں کریں, اور خاص طور پہ فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی, عقیدے کی ثابت قدمی, منہج عمل اور فکر کی ثابت قدمی, دل کی ثابت قدمی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یبیع دینہ بعرض من الدنیا, فتنوں کی یلغار میں لوگ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر, اسمبلی کی ایک سیٹ کی خاطر, سینیٹری کی ایک سیٹ کی خاطر دنیا کو بیچ دیں, تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں. انسان صبح کو مومن شام کو کافر, شام کو مومن صبح کو کافر. ثابت قدم توحید کی برکت سے لا الہ الا اللہ, اس کا فہم صحیح بنیادوں کے ساتھ, یہ ایک واحد حقیقت ہے جو بندے کو ثابت قدمی پر قائم کر سکتی. بالتوفیق بید اللہ تعالی, اللہ پاک توفیق دے مجھے بھی اور آپ کو بھی, اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے, اللہ رب العزت عقیدے کا فہم اور توحید کی محبت عطا فرمائے, یا اللہ دلوں کے بغض ختم کر دے, نفرتیں ختم کر دے, اختلافات ختم کر دے. یا اللہ ہمیں انصار اور مہاجرین کی دو جماعتوں کی طرح باہم شیر و شکر بنا دے, اتحاد پیدا کر دے, محبتیں پیدا کر دے, جو کہ ہمارے مشن کی طاقت ہے, دعوت کی طاقت ہے, منہج کی طاقت ہے, اور مسئلہ کی طاقت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.